السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ اور طالبان نے منگل کے روز افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کر لیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جیش محمد متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے, اور اس سے علاقائی استحکام اور امن کو خطرہ لاحق ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں طے پانے والے مسودے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان عمل میں ایک اہم ساجدار کی حیثیت سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا ذمہ دارانہ انخلاء ہو. جرمن وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے. نئی دہلی میں اسلام آباد کے سفارتکار سرحدی راہداری سے متعلق باہمی سمجھوتا طے کرنے کے لیے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں ملاقات کریں گے. اور ایس ٹی ایف نے اتوار کی رات داعش کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے, جس سے قبل تقریباً ایک ہفتے تک کاروائی کو روک کے رکھا گیا تھا تاکہ 2 لاکھ سے زائد شہری آبادی وہاں سے نکل جائے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ملکی اور بین الاقوامی دباؤ کی مزاحمت کر رہی ہے کہ نئے امریکی ساختہ جیٹ طیاروں کی پرواز پر پابندی لگائی جائے جو پچھلے 6 ماہ میں 2 حادثوں کا شکار ہوئے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ بدھ کے روز شائع کر رہا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب ان خبروں کی تفصیل. امریکہ اور طالبان نے منگل کے روز افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کیا ہے. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن زلم خلیلزاد نے اس بات کا اعلان قطر میں طالبان کے ساتھ 16 روز سے جاری طویل بات چیت کے خاتمے پر اپنی ٹویٹس میں کیا. افغان مفاہمت کے امریکی ایلچی نے کہا ہے کہ حالانکہ بات چیت میں اونچ نیچ رہی ہے, ہم نے چیزوں کو درست سمت میں رکھا اور اصل پیش رفت حاصل کر لی ہے. گزشتہ سال کے موسم خزاں سے لے کر اب تک دونوں فریقوں نے مذاکرات کا 5واں دور مکمل کیا. یہ دور 25 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوا تھا, جس ملک نے بات چیت کی میزبانی کی. انہوں نے وضاحت کی کہ جب انخلاء کے نظام الاوقات اور دہشت گردی کے خاتمے کے مؤثر اقدامات سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کیا جائے گا, طالبان اور دیگر افغان جن میں حکومت بھی شامل ہے سیاسی حل اور ایک مربوط جنگ بندی پر بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز کریں گے. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک علیحدہ بیان میں اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ فریقین نے 2 معاملوں پر پیش رفت حاصل کی ہے. ذبیع اللہ مجاہد نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت میں بنیادی طور پر توجہ اس بات پر مرکوز رہی کہ افغانستان سے کب اور کیسے تمام غیر ملکی فوجیں واپس ہوں گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ساتھ ہی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کس طرح یقین دہانی کرائی جائے گی. اور امریکہ اور طالبان کے درمیان غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں طے پانے والے مسودے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں ایک اہم ساجدار کی حیثیت سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا ذمہ دارانہ انخلاء ہو. دورے پر آئے ہوئے اپنے جرمن ہم منصب ہائیکو ماس کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوجوں کی ذمہ دارانہ واپسی پاکستان اور علاقائی ملکوں کے مفاد میں بہتر ہوگی. جرمن وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقے میں ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے افغانستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغان امن عمل میں افغان حکومت کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ افغان حکومت کو ہر مرحلے پر امن بات چیت میں شریک کرنا بہت اہم ہوگا۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جیش محمد متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا ہے اور اس سے علاقائی استحکام اور امن کو خطرہ لاحق ہے۔ ایک سوال کے جواب میں منگل کے روز معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے کہا کہ مسعود اظہر جیش محمد کے بانی اور سربراہ ہیں، جنہیں اقوام متحدہ نے دہشت گرد گروہ قرار دے رکھا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور بھارت قریبی تعاون کرتے ہیں، جن کوششوں میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جیش محمد اور اس کے بانی کے بارے میں امریکہ کے خیالات سے سبھی آگاہ ہیں۔ اور پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد کے دوران سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس آپریشن میں دو اہم دہشت گردوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ مبینہ دہشت گرد ہزارہ کمیونٹی پر حملوں میں ملوث تھے۔ اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ نئی دہلی اور اسلام آباد کے سفارتکار سرحدی راہداری سے متعلق باہمی سمجھوتا طے کرنے کے لیے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں ملاقات کریں گے۔ پلوامہ خودکش حملے کے بعد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان یہ پہلا باضابطہ سفارتی رابطہ ہوگا۔ اگرچہ یہ ملاقات پہلے سے طے تھی، تاہم یہ رابطہ حالیہ جاری کشیدگی میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کا آغاز 11 اپریل سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں طویل ترین انتخابی عمل کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا، جس کے بعد 23 مئی کو ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ملکی اور بین الاقوامی دباؤ کی مزاحمت کر رہی ہے کہ نئے امریکی ساختہ جیٹ طیاروں کے پرواز پر پابندی لگائی جائے، جو پچھلے 6 ماہ میں 2 حادثوں کا شکار ہوئے ہیں، جن میں 350 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کے مطابق ٹرمپ بوئنگ 737 MAX 8 کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ کمپنی کے عہدیداروں کے مطابق منگل کے روز ٹیلی فون پر بات چیت میں بوئنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈینس ملینبرگ نے ٹرمپ کو یقین دلایا کہ طیارے محفوظ ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ فون پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ بدھ کے روز شائع کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو اس رپورٹ کے اجرا کے ساتھ اپنا بیان بھی دیں گے، جس کے بعد صحافی سفیر مائیکل کوزیک سے سوالات کریں گے۔ ایک سینئر عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رپورٹ میں موجود امور میں سے ایک چینی صوبے سنکیانگ میں یوغور مسلمانوں سے متعلق ہے۔ امریکی اور مغربی حکومتیں اور انسانی حقوق گروپ چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یوغور اور دوسرے مسلمانوں کو ان کیمپوں میں نظر بند رکھتا ہے جو انہیں اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایران کی ایک اعلی عدالت نے انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور ممتاز وکیل نسرین ستودے کو 38 سال قید اور 148 کوڑوں کی سزا سنائی ہے۔ ان کے شوہر رضا خاندان نے فیس بک پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ نسرین پہلے ہی تہران کی جیل میں قید ہیں، جہاں وہ 5 سال قید کی سزا بھگت رہی ہیں۔ انہیں جیل میں اعلی عدالت کے اس فیصلے سے بتایا گیا کہ انہیں ان 5 سالوں کے علاوہ ایک اور مقدمے میں مزید 33 سال قید اور 148 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کا ماحول کئی وجوہات کی بنا پر تیزی سے زہریلا ہو رہا ہے، جس کے باعث ہر سال لاکھوں انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ عالمی ادارے نے یہ انتباہ ماحولیات سے متعلق اپنی نئی رپورٹ میں دیا ہے، جو کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں جاری عالمی کانفرنس کے موقع پر بدھ کو جاری کی گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز سوچ جاری ہے، جس میں مزید تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تو فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ امریکہ اور طالبان نے منگل کے روز افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کر لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیل زاد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 16 روز تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد اپنی متعدد ٹویٹس میں کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ اور طالبان نے منگل کو افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے متعلق سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے اس بات کا اعلان قطر میں طالبان کے ساتھ 16 روز سے جاری طویل بات چیت کے اختتام پر اپنی ٹویٹس میں کیا ہے۔ خلیل زاد نے کہا کہ بات چیت میں ان کے بقول اتار چڑھاؤ کے باوجود انہوں نے چیزوں کو درست راستے پر قائم رکھا اور ان کے بقول حقیقی معنوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ خلیل زاد نے کہا کہ جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے نظام الاوقات اور دہشت گردی کے خاتمے کے مؤثر اقدامات سے متعلق سمجھوتا طے پا جائے گا تو ان کے بقول طالبان اور دیگر افغانوں بشمول افغان حکومت افغان تنازع کے سیاسی تصفیے اور جامع جنگ بندی کے معاملات پر آپس میں بات چیت کا آغاز کریں گے۔ دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دوحہ بات چیت کے دوران امریکہ اور طالبان کے مابین بات چیت میں بنیادی طور پر توجہ اس بات پر مرکوز رہی کہ ان کے بقول افغانستان سے کب اور کیسے تمام غیر ملکی فوجیں واپس جائیں گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ہی افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کس طرح یقین دہانی کرائی جائے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ طالبان اور امریکی مذاکرات کار کسی متفقہ تاریخ پر بہت جلد دوبارہ ملیں گے تاکہ ان کے بقول پیش رفت کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ بدھ کو اسلام آباد سے ایک تقریب میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا
For Pakistan, peace in Afghanistan is essential. We are contributing and this government...
افغانستان کا امن پاکستان کے لیے ضروری ہے اور پاکستان افغان امن و مصالحت کے عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ کبھی بھی آسان نہیں تھا اور نہ ہی ہوگا، لیکن پیش رفت ہو رہی ہے اور میں پر امید ہوں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں اور تجزیہ کاروں کے بقول اس بات چیت کا بغیر کسی تعطل کے جاری رہنا افغان تنازع کے حل کے لیے اہم ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
ہاں یقیناً پہلے تو مذاکرات ہی نہیں ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے، اب مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ہر بات مذاکرات کا جو دور ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیں ایک دن مذاکرات، پھر 2 دن، پھر 6 دن، ابھی 16 دن مذاکرات ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ امید تو ہے، اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔
دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے دوحہ بات چیت سے متعلق امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے بیانات کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت نے افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے دنیا کی حوصلہ افزائی کی ہے، تاہم افغان صدر نے واضح کیا کہ ان کی حکومت کسی عبوری امن کو قبول نہیں کرے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ترجمان رابرٹ پالاڈینو نے کہا ہے کہ انہیں طالبان سے ہونے والے امن مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کے خصوصی مندوب مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے۔
طالبان نے اتفاق کیا ہے کہ امن کے لیے چار بنیادی معاملات پر کام کی ضرورت ہوگی، ان میں دہشت گردی کے خاتمے کی یقین دہانی، افواج کا انخلا، انٹر افغان ڈائیلاگ اور مکمل جنگ بندی۔ مذاکرات کے اس دور میں ہم پہلے دو نکات کے مسودے پر اتفاق رائے پر پہنچے ہیں، یعنی دہشت گردی کا خاتمہ اور افواج کا انخلا۔ جب انخلا کے نظام الاوقات اور دہشت گردی کے خاتمے کے مؤثر اقدامات سے متعلق سمجھوتے فائنل ہو جائیں گے تو طالبان اور دیگر افغان جن میں حکومت بھی شامل ہے سیاسی حل اور ایک مربوط جنگ بندی پر بین الافغان مذاکرات کا آغاز کریں گے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے ماحول میں پاکستان کا وفد جمعرات کو کرتارپورہ سرحدی راہداری پر مذاکرات کے لیے بھارت جائے گا۔ نئی دہلی اور اسلام آباد کے سفارتکار سرحدی راہداری سے متعلق باہمی سمجھوتا طے کرنے کے لیے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں علی فرقان۔
پلوامہ واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا باضابطہ سفارتی رابطہ ہے، اگرچہ یہ ملاقات پہلے سے طے تھی، تاہم یہ رابطہ حالیہ جاری کشیدگی میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ کرتارپور پاکستان کی سرحد کے اندر سکھ برادری کا ایک مقدس مقام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سال خیر سگالی کے اظہار کے طور پر کرتارپور میں بھارتی سکھوں کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان کرتے ہوئے سرحد تک راہداری بنانے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی حکام امرتسر کے قریب اٹاری کے مقام پر بھارتی حکام سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد 28 مارچ کو بھارتی وفد کرتارپور کوریڈور معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان آئے گا۔ پاکستانی حکام کے مطابق جمعرات کو اٹاری میں ہونے والے مذاکرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہیں گے، جس کے لیے پاکستانی وفد واہگہ بارڈر کے راستے امرتسر جائے گا۔ دوسری جانب بھارت نے پاکستانی صحافیوں کو کرتارپور راہداری پر مذاکرات کی کوریج کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابل افسوس ہے کہ بھارت نے پاکستانی صحافیوں کو آئندہ روز ہونے والے کرتارپور اجلاس کے لیے ویزا جاری نہیں کیا۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے ہونے والے مذاکرات دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتری لائیں گے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کو ویزا جاری نہ کرنے کے حوالے سے تاحال کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت کے بیچ ہونے والے ان مذاکرات کی کوریج کے لیے متعدد پاکستانی صحافیوں نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو ویزا درخواست دی تھی، مگر بدھ کی سپہر تک کسی پاکستانی صحافی کو ویزا نہیں دیا گیا۔ سابق سفیر و تجزیہ کار ظفر ہلالی دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کی اس ملاقات کو مثبت گردانتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ کشیدگی کے ماحول میں کرتارپور راہداری پر پیش رفت منقطع نہیں ہوئی۔
کرتارپور جو تھا یہ ان انسیڈنٹ سے پہلے معاملہ طے ہو گیا تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کرتارپور کم سے کم ڈی ٹریک نہیں ہوا ہے، معنی اس ابھی تک ٹریک پہ ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات ہے ہندوستان نے ایسے چیزیں مثلاً کہ جرنلسٹ کو ویزا نہ دینے کے کا فیصلہ کیا، جو میرے خیال میں ان کا مقصد یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مت آؤ، پرووک کر رہے ہیں پاکستان کو، مگر بے بڑی اچھی بات ہے پاکستان پرووک نہیں ہو رہا ہے۔
خیال رہے کہ کرتارپور بھارت کی سرحد کے قریب پاکستان کے ضلع ناروال میں سکھوں کی عبادت گاہ گردوارہ دربار صاحب اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہاں گزارے تھے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں پارلیمانی انتخابات کا آغاز 11 اپریل سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں طویل ترین انتخابی عمل کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا، جس کے بعد 23 مئی کو ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ جب ترقی پذیر ملکوں میں انتخابات عام طور پر عدم شفافیت کے الزامات سے پراگندہ ہوتے ہیں، بھارت میں اس عمل کی شفافیت پر کم ہی سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھی اسد حسن نے بھارت کے سابق الیکشن کمشنر اور دیگر ماہرین کی آراء پر مبنی یہ جائزہ رپورٹ تیار کی ہے۔
ڈاکٹر ایس وائی قریشی بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کا آئین الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار اور خود مختار بناتا ہے۔
ٹھیک ہے، بھارت میں جو الیکشن کمیشن بنایا تھا کانسٹیٹیوشن کے فریمرز نے، اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ پاورفل بنایا تھا کہ وہ کسی قسم کے پریشر میں وہ آتے نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے، اب 17واں لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے، 16 اب تک ہوئے ہیں، اور سب کی کریڈیبلٹی پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔
وہ بتاتے ہیں کہ سخت مانیٹرنگ کے نظام کے سبب نہ تو ریاستی ادارے انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کی مشینری کسی جانب جھکاؤ کی جرت کر سکتی ہے۔
ہمارا سسٹم اسی طرح ڈیزائن ہے کہ اگر کوئی پارٹیزن ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو ہم وہاں سے نکالیں گے، الیکشن سے کراتے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے نیوٹریلٹی آف دا اسٹاف بالکل ہی نان نیگوشیبل ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ ہمیں تو اپوزیشن پارٹیز ساری پارٹیز سب ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ بھائی تمہارے کیا توقعات ہیں، کیا تمہارے فیئرز اور انگزائٹیز ہیں، کن لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہے، کس پہ نہیں ہے۔
ہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تقرر میں نقص ہے۔
یہ بات آپ نے پہلے بتایا، پوچھا کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم، وہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، ڈیفیکٹیو ہے، کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جس کو چاہتی ہے اپوائنٹ کرتی ہے۔ نارملی یہ سول سروینٹس ہی رہے ہیں، زیادہ تر آئی ایس آفیسر رہے ہیں، تو ان کو جس کو چاہے لگا دیتی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتا، جو ہونا اچھی چیز ہے، اور ہم تو سالہ سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا لوگوں کے مائنڈ میں وہم نہ رہ جائے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ کنسلٹیٹیو پروسیس سے اپوائنٹ ہوں۔
ڈاکٹر منیش کمار بھارت کے ممتاز تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشینوں نے پرانے دور میں انتخابی عمل میں رد و بدل کے امکانات کو ختم کر دیا ہے۔
جب سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو جب سے اس کو لاگو کیا گیا ہے، تب سے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اس کو ٹیمپر کر سکے۔
سابق چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ووٹنگ مشینیں سادہ ہیں، اور ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ بھی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر منیش کہتے ہیں کہ امیدوار پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی مشکل بنا دی گئی ہے۔
جیسے ہی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا، تو جو ہمارا جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے سارے ادھیکاریوں کو ان کو الگ الگ علاقہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ممبئی میں انکم ٹیکس میں کام کر رہا ہے تو وہ کہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہے کسی کو پتا نہیں چلتا، اور اس کو دو دن کے لیے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے بہار، وہاں پہ جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل گتیویدھیاں ہوتی ہیں اس کو وہ اپنے حساب سے جج کرتا ہے، اور اس میں کتنا خرچ ہو سکتا ہے اس کا ایک پریکٹیکل رپورٹ بنا کر کے وہ بھیجتا ہے۔
انتخابات 2019 میں کوئی سیاسی جماعت پاکستان بھارت کشیدگی کے پس منظر میں فوج کی کارکردگی کو اپنی مہم کا حصہ نہیں بنا سکتی، لیکن ڈاکٹر ایس وائی قریشی کے بقول ضابطہ اخلاق کا یہ پہلو بھی نیا نہیں ہے۔
آج کے کانٹیکٹ میں ذرا وہ دم ٹاپیکل ہو گئی، نیوز ہی ہو گئی، لیکن یہ ہے انسٹرکشن پرانی 2013 کی۔
راؤ خالد پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے بھارت کے انتخابی عمل سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔
ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے، ہم نے کوشش بھی کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک ڈول ڈالا گیا تھا، لیکن وہ سرے نہیں چڑھ سکا۔ اگر تو صرف دوسری فورسز کی بات ہوتی تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل فورسز کو آگے آنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل فورسز بھی ہمارے یہاں سسٹم نہیں جاتی بنیادی طور پہ، اس لیے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔
بھارت میں مرحلہ وار پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو ہوگی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد کے دوران سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس آپریشن میں دو اہم دہشت گردوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ مبینہ دہشت گرد ہزارہ کمیونٹی پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے علی رانا نے۔
پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے مانسہرہ میں سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ انٹیلیجنس کاروائی کے دوران دو اہم دہشت گردوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 افراد ان دونوں دہشت گردوں کے ساتھی تھے اور دہشت گردی کے مختلف واقعات انجام دینے میں ان کے مددگار تھے۔ ترجمان پاکستان فوج کے مطابق، یہ دہشت گرد بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی پر حملوں میں ملوث ہیں، جبکہ پولیس اور ملٹری قافلوں پر حملوں، سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل اور امام بارگاہ پر حملے میں ملوث تھے۔ پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے ان کے نام نہیں بتائے گئے، البتہ ان کی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی سے نبرد آزما ہے، اور اس دوران پاکستان فوج کی طرف سے مختلف آپریشنز کیے گئے۔ حالیہ آپریشن رد الفساد میں شہروں کے اندر چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انٹیلیجنس کی مدد سے ان کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان نے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں انٹیلیجنس آپریشن کا دعویٰ کیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور کے بس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور آئے روز اس منصوبے میں تبدیلیوں نے زندگی کے مختلف شعبوں، بالخصوص تاجروں اور دکانداروں کو احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پشاور کے لوگ اس سے خوش ہیں، مگر ان کے بقول حزب اختلاف میں شامل صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ان تاجروں اور دکانداروں کو سیاسی مفادات کے حصول کے لیے حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ شمیم شاہد کی پشاور سے ایک رپورٹ۔
پشاور کی بس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور آئے روز اس منصوبے میں تبدیلیوں نے زندگی کی مختلف شعبوں، بالخصوص تاجروں اور دکانداروں کو احتجاج شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں اور تاجروں پر مشتمل پشاور قومی جرگے نے آئندہ 26 مارچ سے احتجاج شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پشاور قومی جرگے کا اجلاس کنوینر خالد ایوب کی برائی میں منعقد ہوا، جس میں شرکاء نے میٹرو بس سروس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ پشاور قومی جرگی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں خالد ایوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ہم نے 26 تاریخ کا الٹیمیٹم گورنمنٹ کو دیا ہے کہ ہم تمام سول سوسائٹی کو روڈ پر نکالیں گے اور نیب کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں گے کہ اس بڑے جرم میں عوام کے پیسے کو ناجائز طریقے سے استعمال پر اور اس میں لوٹ مار پر آپ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
خالد ایوب کے بقول یہ منصوبہ 35 ارب سے شروع کیا گیا تھا، مگر اس وقت اس کے اخراجات تقریباً 66 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ آخر میں یہ اخراجات 80 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوں گے۔ خالد ایوب نے کہا کہ نت نئے تبدیلیوں کے باعث اب پشاور بھر کے دکانداروں، تاجروں اور دیگر لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑکوں کی کشادگی کے لیے ان کی جائیدادوں کے خلاف تجاوزات کے نام پر کاروائی شروع کی جائے گی۔ پشاور کے انجمن تاجران کے صدر ملک مہر الہی نے کہا،
اس میں تاجروں کے کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں روپے کے نقصان ہوئے، تو اس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس سے پشاور کی کاروباری مارکیٹ بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے وائس آف امریکہ کو حکومت کے موقف کے بارے میں بتایا،
اپنی کمپلیشن کی طرف 23 مارچ کو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، سڑکیں بنیں گے اور کچھ ہوں گے۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ پشاور کی ترقی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔
پشاور کے بس منصوبے پر ستمبر 2017 میں سابق صوبائی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی حکومت نے کام شروع کیا تھا۔ پرویز خٹک کی حکومت نے اس منصوبے کو 46 ارب روپے کی لاگت سے 6 مہینوں کے اندر مکمل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم یہ منصوبہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، اور اس اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کے بقول اس کے اخراجات 80 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پشاور ترقیاتی ادارے کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک اس منصوبے پر لگ بھگ 65 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان کے ہدایات کے مطابق سرکاری عہدیدار 23 مارچ کو اس منصوبے کے افتتاح کے دعوے کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینیفرٹ کو بدھ کے روز واشنگٹن میں وفاقی عدالت سازش کے 2 الزامات پر سزا سنائے گی۔ جج ایمی برکن جیکسن مینیفرٹ کو 10 سال قید کی سزا دے سکتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک اور وفاقی جج نے ٹیکس اور بینک فراڈ کے جرائم میں انہیں 47 مہینے کی سزا سنائی تھی۔ جنوبی امریکہ کے ملک وسطی پیرو کی شاہراہ پر گاڑیاں مٹی کے تودوں سے ٹکرا گئیں، جن میں قریباً 8 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس جنوبی امریکی ملک میں 12 گھنٹے کی بارشوں کے باعث سیلاب آ گئے ہیں اور مٹی کے تودے گرنے سے پل ٹوٹ گئے اور سڑکیں بند ہو گئیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ہمانوکو اور ٹنگو ماریا کو ملانے والی سڑک مٹی کے تودوں کے گرنے کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ مسافر بسیں اور گاڑیاں کئی گھنٹے تک پھنسی رہیں۔ آیا چوچو کے قصبے کے مکین سیلابوں کے باعث اپنے مال و اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ پاکستان میں پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ماضی میں چین بھارت کی جانب سے شروع کی گئی ایسی کوششوں کو اقوام متحدہ میں یہ کہہ کر ناکام بنا چکا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف سلامتی کونسل بلکہ بھارت اور پاکستان کا ایک صفحے پر ہونا بھی ضروری ہے۔ چینی ترجمان نے گزشتہ روز کہا کہ اس معاملے پر سنجیدہ اور ذمہ دارانہ بحث کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ چین اس مرتبہ بھی اقوام متحدہ میں مسعود اظہر سے متعلق کوئی بھی قدم پاکستان کے ساتھ باہمی رضامندی سے اٹھائے گا۔ اس بارے میں مشاہد حسین کا کہنا تھا،
جہاں تک مجموعی طور پر دہشت گردی کا تعلق ہے، چین سمجھتا ہے کہ اس میں چاہے پاکستان ہو یا چین ہو یا ایون ہندوستان ہو، اس میں یہ دہشت گردی ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ صرف ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو چینی پوزیشن ہوتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ وہ دہشت گردی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور میں نہ استعمال کریں کہ نام کسی تنظیم کا لیا جائے یا کسی شخص کا، اور اس کے ذریعے پاکستان بیشنگ ہو، پاکستان کو اور لتاڑا جائے اور ڈھگرا دیا جائے۔
اور کلدم تنظیم جیش محمد کے بانی مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست پر ڈالنے کی قرارداد پر آج سلامتی کونسل میں فیصلہ متوقع ہے۔ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے 3، امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے پلوامہ حملے کے بعد پیش کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق روس بھی اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب کی نظریں اب چین پر ہیں، جو پہلے بھی کم از کم 3 مرتبہ ایسی قراردادوں کی منظوری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے اس مرتبہ بھی رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ اچھا نہیں ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا،
جیم از اے یونائیٹڈ نیشنز ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ،
جیش محمد اقوام متحدہ کی جانب سے قرار دی گئی دہشت گرد تنظیم ہے۔ مسعود اظہر جی ای ایم کے سربراہ اور اس نامزدگی کے لیے اقوام متحدہ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جیش محمد کئی دہشت گرد حملوں کے لیے ذمہ دار اور علاقائی استحکام اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ علاقائی سلامتی اور امن کا حصول امریکہ اور چین کا مشترکہ مفاد ہے، اور مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے میں ناکامی سے اس مفاد کو نقصان پہنچے گا۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رابرٹ پلاٹینو کا تبصرہ آپ نے سنا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اردو سائنس بورڈ اور اردو ڈکشنری بورڈ کو ادارہ فروغ قومی زبان میں ضم کر دیا جائے۔ تینوں اداروں کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تینوں اداروں کی الگ شناخت برقرار رہنی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم کی، جس کا مقصد سادگی کو فروغ دینا اور ادارہ جاتی اصلاح تھا۔ اس ٹاسک فورس نے گزشتہ ہفتے فیصلہ کیا کہ لاہور میں قائم اردو سائنس بورڈ اور کراچی میں قائم اردو ڈکشنری بورڈ کو اسلام آباد میں قائم ادارہ فروغ قومی زبان میں ضم کر دیا جائے۔ اس طرح دو اداروں کی شناخت ختم ہو جائے گی اور وہ تیسرے ادارے کی شاخیں بن جائیں گے۔ اس مقصد سے منعقد کیے گئے اجلاس میں وفاقی سیکرٹری برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ افتخار عارف نے کہا کہ تینوں ادارے اردو کے ضرور ہیں، لیکن ان کا مینڈیٹ الگ الگ ہے۔ انتظامی ادارے اور علمی ادارے میں فرق کرنا چاہیے، انہیں ایک دوسرے میں ضم کرنا انہیں ختم کرنے کے مترادف ہے، لیکن ان کی دلیل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اردو سائنس بورڈ کے سربراہ ناصر عباس نیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں وہ بھی شریک تھے، اور انہوں نے شرکا سے کہا کہ وہ حکومت سے خاص فنڈ نہیں لیتے اور کتابیں اپنے ذرائع سے چھاپتے ہیں، اداروں کو ضم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تو اتنے سالوں میں جو کام کیا ساری میں نے اس پہ پانی پھر جائے گا، اور پھر جو ان اداروں نے انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو ورلڈ سوسائٹی وہ بالکل رک جائے گا، اور پھر بجٹ، دوسری بات بجٹ بھی کچھ نہیں ہے، تو وہی تنخواہ پر لیتے رہیں گے نا، باقی جو بجٹ ہے بہت معمولی بجٹ ہے۔ ہم اپنی ساری کتابیں اردو سائنس بورڈ کی خود اپنے ذرائع سے چھاپنے کتابیں بیچتے ہیں، ریوالونگ فنڈ کا ایم پی اور اس سے چھاپتے ہیں، گورنمنٹ سے کچھ پیسے نہیں لیتے کتابیں چھاپنے کے لیے۔ वो क्या करेंगे, स्टाफ के काम करेंगे, वो जो स्टाफ ज्यादा होगा उसको सरप्लस पूल में भेजेंगे। अब सरप्लस पूल में भी वो तनख्वाहें तो उनको देनी पड़ती हैं, तो मैंने कहा उससे क्या पैसे ही बचा सकेंगे, फिर क्यों करना चाहते हैं।
उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के सरबरा अकील अब्बास जाफरी कहते हैं कि माजी में भी इन इदारों को दूसरे इदारों में जम करने की कोशिशें होती रही हैं।
माजी में भी इस तरह की दो तीन दफा अटेम्प्ट्स हुई हैं और वो हर दफा यही हुआ है कि खुद हुकूमत ने ये रियलाइज कर दिया कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 97 में हुआ था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स में कि ये अलग नौयत का इदारा है, उर्दू साइंस बोर्ड भी, उर्दू शेरी बोर्ड भी, इनका मर्जर नहीं होना चाहिए। फिर 2005 में भी इसी तरह की कोई तजवीज़ आई, वो सारी क्लिपिंग्स वगैरह भी हमारे पास है। फिर 2009 में भी एक नई तजवीज़ आई कि इसको जो है नेशनल फाउंडेशन के साथ मर्ज कर दिया जाए।
टास्क फोर्स के सरबरा डॉक्टर इशरत हुसैन से रब्ता किया गया तो उन्होंने ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि वो सफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुतहरिक अदीब और शायर उर्दू के तीन मुख्तलिफ इदारों की शनाख्त खत्म करने की कोशिश को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
बलूचिस्तान के मकामी जबानों के गुलूकार, नगमा साज और मौसीकार इन दोनों शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब सरकारी इदारों में नए गाने रिकॉर्ड कराने के लिए तलब नहीं किया जाता, जबकि निजी सतह पर गानों की रिकॉर्डिंग करवाने वाले अक्सर इदारे अब सोशल मीडिया पर नए गाने आने के बायस बंद हो गए हैं। क्वेटा से इसकी तफसीली रिपोर्ट दे रहे हैं सत्तार काकर।
बलूचिस्तान के गुलकार इन दिनों सख्त मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। बेरोजगारी और रोजगार फराहम करने वाले अदारों की बेरुखी ने उन्हें नान शबीना का मोहताज बना दिया है, जबकि निजी तौर पर गुलकारों से मुकामी जुबानों के गाने तैयार करवाने वाले उनसे रुख मोड़ लिया है। बलोची, ब्राह्मी, पश्तो, उर्दू, सराइकी में गाने वाली कहकशा खान का कहना है कि हजारों के मजमे के सामने जब वो कोई गाना गाती थी तो सुनने वालों के चेहरों पर खुशी और मुसरत देखकर काफी इत्मीनान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बदामनी के बायस अब तकरीबात नहीं होती, अगर होती है तो उसमें सुनने वालों की तादाद कम होती है।
एक वक्त था जब सिंगर जब गाने के लिए सोचता था या वो अगर किसी फील्ड को ज्वाइन भी करता था तो वो ये सोच के ज्वाइन करता था कि शायद उसकी आमदनी हो जाए, शायद उसकी इनकम ऐसी हो जाए कि उसके फैमिली भी उसको आगे सपोर्ट कर सके। लेकिन सर आजकल हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा घर कैसे चले या अगले का घर कैसे चलता है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं होती।
क्वेटा के मुख्तलिफ मुकामी जबानों के गुलूकारों को गायकी और मौसीकी सिखाने वाले अनायत लहड़ी का कहना है कि सूबे में अक्सर बेशतर बदामनी के वाकयात होते रहते हैं, जिससे फनकार और गुलूकार बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुआशी बदहाली के बायस हमारे कई फनकार और गुलूकार जिंदगी के खात्मे तक अपनी बीमारी का सही इलाज तक नहीं करा सके। हुकूमत कम अज कम ज़यीफ़ या माजूर गुलूकारों और फनकारों के लिए कोई फंड्स कायम करे या पेंशन मुकरर कर दे ताकि ये लोग भी अपना गुजर बसर बाइज्जत तरीके से कर सकें।
पहले जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे, फिर म्यूजिक सेंटर्स होते थे, अभी वो रिवाज भी खत्म हो गया। रेडियो और टीवी काल ये है कि आप उधर वहाँ पे जाए, कोई आपको म्यूजिशियन ही नहीं मिलेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, कोई पता हमें तो पता नहीं चलता इस फन को खत्म करने। टीवी का कंपोजर हूँ मैं, मुझे बोलते थे कि भाई ये 10 गाने आप रिकॉर्ड करो, कहाँ पे हुआ है।
बलूचिस्तान में बदामनी के वाकयात में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान 5 गुलूकारों को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता इतवार को ही खुजदार में बलोची व ब्रावी के एक मुमताज़ गुलूकार को नामालूम मुसलह अफराद ने निशाना बनाकर हलाक कर दिया था, जिसके बायस अब इस शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वो एक बार फिर अदम तहफ़ का शिकार हो गए हैं। सतार काकर, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
برطانوی قانون ساز آج بدھ کے روز اس بارے میں رائے شماری کر رہے ہیں کہ آیا برطانیہ کو یورپی یونین سے اپنی علیحدگی پر کسی معاہدے کے بغیر علیحدہ ہو جانا چاہیے یا نہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
وزیراعظم مے کی حکومت نے منگل کے روز پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں نیا تجویز کردہ بریگزٹ معاہدہ پیش کیا، جسے ارکان نے پوری طرح سے مسترد کر دیا۔ ایوان زیری کے اسپیکر جان برکو نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
The eyes to the right, 242
ووٹ ہیں اور نہیں کے لیے 391 ووٹ ہیں، اس لیے اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ نتیجہ جنوری میں اس سے قبل کے ایک منصوبے پر ووٹنگ کا انعکاس ہے، جس پر مے کو اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن طریقے سے شکست ہوئی تھی۔ ووٹنگ سے قبل وزیراعظم نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدے کو منظور کر لیں. ہم میں سے وہ جو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, برطانوی عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بریگزٹ کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ اگر آج رات کی ووٹنگ ناکام ہو جاتی ہے اور اگر یہ معاہدہ منظور نہیں ہوتا تو بریگزٹ ختم ہو سکتا ہے. برطانیہ کے اس اختلاف کی سب سے بڑی جماعت لیبر پارٹی کے لیڈر جرمی کوربن نے پارلیمانی ارکان کو بتایا کہ بریگزٹ پر دو ناکام ووٹنگز کے بعد مے اور ان کی حکومت کا اختتام ہو گیا ہے. وزیراعظم کے لیے اب مہلت ختم ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب اس کی بجائے وقت آ گیا ہے کہ ہم عام انتخابات کرائیں اور لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں کون سی حکومت چاہیے. یہ الفاظ تھے لیبر پارٹی کے لیڈر جرمی کوربن کے. اگر قانون ساز اس نظر ثانی شدہ معاہدے کو بھی مسترد کرتے ہیں تو جمعرات کو اس بارے میں ایک تیسری ووٹنگ ہوگی کہ آیا یہ تعین کرنے کے لیے کہ علیحدگی کس طرح ہو, کیا یورپی یونین سے 29 مارچ کی ڈیڈ لائن کے بعد کے لیے مزید وقت مانگا جائے. ابتدائی معاہدے میں جسے 2 ماہ قبل مسترد کر دیا گیا تھا, آخری چارہ کار کے طور پر ایک ایسے معاہدے پر زور دیا گیا تھا جو برطانیہ اور یورپی یونین کو اس وقت تک ایک کسٹم یونین کے تحت رکھے جب تک کوئی نیا تجارتی معاہدہ طے نہیں ہو جاتا. برطانوی پارلیمنٹ میں مخالفین کا کہنا ہے کہ انہیں تشویش ہے کہ کہیں وہ تجارتی پالیسیوں کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہونے کی بجائے یورپی یونین کے قواعد و ضوابط میں نہ جکڑے جائیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برطانیہ میں رہنے والے یورپی یونین کے شہریوں کے لیے اور اسی طرح یورپ میں مین لینڈ پر رہنے والے برطانوی باشندوں کے لیے یہ ایک انتہائی اضطراب اور پریشانی کا وقت ہے. کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مستقبل میں ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا اور آیا بریگزٹ کی وجہ سے انہیں اپنے گھروں اور ملازمتوں سے محروم ہونا پڑے گا. جیمی دیتمر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
برطانیہ میں رہنے والے 35 لاکھ کے لگ بھگ یورپی شہریوں کے لیے اور 10 لاکھ سے زیادہ برطانوی باشندوں کے لیے جو یورپی یونین کے دیگر رکن ملکوں میں مقیم ہیں, یہ انتہائی دباؤ کا وقت ہے. انہیں اپنی ملازمتوں, ہیلتھ کیئر, حتیٰ کہ گھروں کے لیے بھی ایک ایسے وقت میں خطرہ سر پر منڈلاتا محسوس ہوتا ہے جب ان کے شہریت کے حقوق کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کا کہنا ہے,
So our offer will give those 3 million EU citizens in the UK certainty about the future of their lives, and a reciprocal agreement will provide the same certainty for the more than 1 million UK citizens who are living
وہ کہہ رہی ہے, لہٰذا ہماری پیشکش برطانیہ میں رہنے والے 30 لاکھ یورپی شہریوں کو مستقبل کے بارے میں ضمانت دے گی, اور اس بارے میں کوئی دو طرفہ سمجھوتا ان برطانوی شہریوں کو بھی اسی نوعیت کا اعتماد دے گا جو یورپی یونین کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. تاہم بہت سے عام شہریوں کے لیے یہ کوئی ضمانت نہیں ہے. کوزیما ہل جرمن زبان کی ٹیچر ہیں, وہ کہتی ہیں,
تھریسا مے میکس ا لاٹ آف پرومسز بٹ دین لک ایٹ دی فائن پرنٹ اینڈ یو ول سی دیٹ ہر ورڈ از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ.
وہ کہہ رہی ہیں, تھریسا مے نے بہت سے وعدے کیے ہیں لیکن جب آپ بغور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے الفاظ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. سمن یورپی یونین کے باشندوں کو برطانیہ میں شہریت کے لیے دوبارہ سے درخواست دینی ہوگی, خواہ وہ کتنے ہی عشروں سے اس ملک میں کیوں نہ مقیم ہوں. فی الوقت قانونی طور پر ایسی کوئی یقین دہانی موجود نہیں ہے جو ان کے یہاں رہنے کی ضمانت دے سکے. پریشانی اور بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ افراد پینک اٹیکس اور ڈپریشن کی وجہ سے ذہنی ماہرین کی مدد لے رہے ہیں. ڈاکٹر زین ثقافی ذہنی صحت کے ایک کونسلر ہیں, وہ کہتے ہیں,
پرابلم از دی انسرٹنٹی سراؤنڈنگ بریکزٹ. دس از کوزنگ این ایمنس سٹریس آن پیپلز لائیولیہڈز, دی ڈیپینڈنٹس, فیملیز بیک ہوم اینڈ آلسو.
وہ کہہ رہے ہیں, اصل مسئلہ بریکزٹ کے بارے میں موجود بے یقینی ہے. اس کا لوگوں کی زندگیوں, روزگار, زیر کفالت افراد اور پھر ان کے اپنے وطن میں رہنے والے خاندانوں اور کام پر اثر پڑ رہا ہے. سمن بریگزٹ کا ایک فوری اثر یورپی یونین کے لاکھوں افراد کی برطانیہ سے رخصتی کی شکل میں سامنے آیا ہے. تاہم اب بھی ملینز ایسے افراد ہیں جو اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں جسے وہ اپنا گھر کہتے ہیں, اور انہیں خوف ہے کہ شاید ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل کے عرب شہری اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے حالیہ تبصروں پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اپنے تمام شہریوں کا ملک نہیں ہے. کچھ اسرائیلی عرب اسرائیل کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کی لنڈا گریٹسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پہلی محاذ آرائی انسٹاگرام پر ہوئی جس میں اداکارہ اور ماڈل روٹم سیلا نے لکھا کہ حکومت میں سے کب کوئی عوام کو یہ بتائے گا کہ اسرائیل اپنے تمام شہریوں کا ملک ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اس کا فوری جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈیئر روٹم، ایک اہم تصحیح، اسرائیل اپنے تمام شہریوں کا ملک نہیں ہے۔ ہم نے ملک کا جو ریاستی قانون منظور کیا ہے اس کے مطابق اسرائیل یہودی لوگوں کی ریاست ہے اور یہ کسی اور کی ریاست نہیں ہے۔ یہ صورتحال ایسے میں پیش آئی ہے جب اسرائیلی انتخابات میں 2 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے اور اس نے اسرائیل کے عربوں کو برہم کر دیا ہے جو اسرائیلی ووٹرز کے 20% پر مشتمل ہیں۔ اور یہ صورتحال اسرائیلی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس بیان کے بعد پیش آئی ہے کہ ایک عرب پارٹی بلا انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے ارکان مبینہ طور پر دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، جو ایک ایسا الزام ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیشن نے ایک انتہا پسند یہودی پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کی منظوری دے دی جو عربوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسرائیل سے رخصت ہو جائیں۔ اسرائیلی عرب اسمبلی کی ایک رکن عائدہ تومی سلمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے انتخابات انتہائی اہم ہیں۔
The next government will determine if this country is going a little bit to the
اگلی حکومت یہ تعین کرے گی کہ آیا یہ ملک جمہوریت، انسانی حقوق، مساوات کی صورتحال کی جانب کچھ بڑھے گا یا یہ واضح طور پر ایک نسل پرست حکومت بنے گا جہاں ایک ایسا قانون ہوگا جو کسی نسل پرست حکومت کے اقدامات کی حمایت کرے گا۔ مز عائدہ نے کہا کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ سے عرب پارٹی بلاد پر پابندی کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی ڈیموکریٹک فورسز شمال مشرقی شام میں اسلامی اسٹیٹ یا داعش کے قبضے والے آخری علاقے کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ وہ دوبارہ سے امید کا اظہار کر رہی ہیں کہ کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
باغوس کا علاقہ بمباری، بھاری گولہ باری اور گولیوں کی زد میں ہے اور ان فورسز کو جنہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، امید ہے کہ یہ اسلامی اسٹیٹ کی خود اعلان کردہ خلافت کے لیے آخری رات ثابت ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ گزشتہ رات کی زبردست بمباری دہشت گردوں کی مزاحمت کے خاتمے کی نقیب بنے گی۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان کینو جبریل کہتے ہیں،
We expect that in the short period to come we will be done with the military operations thanks to the strong pressure on Daesh terrorists.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں توقع ہے کہ آنے والے مختصر عرصے میں ہم فوجی کاروائیاں مکمل کر لیں گے اور یہ داعش کے دہشت گردوں پر سخت دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اب تک اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے ان حملوں کا جواب خود کش بمباری، بارودی سرنگوں اور راکٹوں کے حملوں سے دیا تھا۔ تاہم نظر یہ آتا ہے کہ بمباری میں ان کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ ایس ڈی ایف کے ایک ترجمان مصطفیٰ بالی نے منگل کو ٹویٹر پر اعلان کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے کم از کم 38 جنگجو مارے گئے ہیں اور 20 فضائی حملوں میں ہتھیاروں کے کلیدی ذخائر اور چوکیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں جنگجوؤں اور سویلینز نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ دہشت گرد تنظیم نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایک جنگجو جو اپنا نام ابو عبدالعظیم بتاتا ہے، گروپ کے حامیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں۔ ویڈیو میں جنگجو کا کہنا ہے کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم جنت میں ہوں گے اور وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ بہرحال نظر یہ آتا ہے کہ شام کی ڈیموکریٹک فورسز اسلامک اسٹیٹ کو ختم کر دینے کے بارے میں پرعزم ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے کارڈینل جارج بیل کو 2 لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے الزام میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 77 سالہ کارڈینل نے سزا کے خلاف اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے مقدمے میں بنیادی بے ضابطگیوں کی گنجائش ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے فل مرسر اور ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
آسٹریلیا کے کارڈینل جارج پیل پر الزام تھا کہ انہوں نے 1996 میں میلبرن کے سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل میں گیت گانے پر معمور 2 لڑکوں پر جنسی تشدد کیا۔ کارڈینل پیل اس وقت میلبرن کے آرچ بشپ تھے۔ دسمبر میں سماعت کے بعد جیوری نے متفقہ طور پر انہیں مجرم قرار دیا، لیکن قانونی وجوہات پر یہ بات فروری میں منظر عام پر لائی گئی۔ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن وہ 3 سال 8 ماہ کے بعد پیرول پر رہائی کے حقدار ہوں گے۔ کارڈینل پیل پوپ فرانسس کے قریبی مشیروں میں سے ایک تھے اور ویٹیکن کے خازن رہ چکے ہیں۔ انہیں ویٹیکن کا تیسرا سب سے اہم رہنما سمجھا جاتا تھا۔ چیف جج پیٹر کڈ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا،
While it is a matter of speculation as to how long you will live, the fact is that you are of advanced...
اگرچہ یہ معاملہ قیاس کا ہے کہ آپ کس قدر اور جیئیں گے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور اپنے زندگی کا آخری دور گزار رہے ہیں۔ ایسے کسی بھی شخص کی طرح جو 75 سال سے زیادہ کا ہو، اس کی صحت وقت کے ساتھ گرتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں جیل میں قید کی جتنی سزا آپ کو دے رہا ہوں، اس بات کا امکان ہے کہ آپ جیل سے رہائی کے وقت تک شاید زندہ نہ رہ سکیں۔ یہ تھے چیف جج کے الفاظ۔ کارڈینل پیل نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ امکان ہے کہ ان کی اپیل کی سماعت جون کے آغاز میں کی جائے گی۔ ان کے وکلا نے موقف اختیار کیا ہے کہ جیوری کا فیصلہ بلا جواز ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک شخص کے شواہد پر بھروسہ کیا ہے۔ کارڈینل پیل کو نوجوانی میں اپنے آبائی شہر بلارٹ میں بھی بچوں سے زیادتی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن استغاثہ بعد میں ان الزامات سے دستبردار ہو گیا تھا۔ گزشتہ ماہ روم میں پوری دنیا کے سینئر بشپس کا غیر معمولی اجلاس ہوا تھا، جس میں بچوں سے زیادتی کے عالمی اسکینڈل پر غور کیا گیا۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ بچوں سے زیادتی کے مجرم پادری شیطان کے اوزار ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا ایک تحقیقاتی ادارہ افریقی یونین سے جنوبی سوڈان کے لیے جلد از جلد ایک عدالت کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کا مقصد خطرناک جرائم میں ملوث افراد کو سزا دینا اور جنسی اور جسمانی زیادتی کے شکار افراد کو انصاف فراہم کرنا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو سزا دینا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے جنیوا سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سوڈان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مشتمل ایک رپورٹ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کو پیش کی ہے، جس کے بعد اقوام متحدہ عدالت کے جلد از جلد قیام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
کمیشن کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں ڈاکومنٹ کیے گئے بہت سے واقعات جنگی جرائم سے متعلق ہیں۔ 3 ممبر پر مشتمل اس پینل نے 23 ایسی شخصیات کی نشاندہی کی ہے جو عالمی قوانین کے تحت سنگین جرائم کے مرتکب ہیں۔ ناموں کی یہ لسٹ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کے حوالے کی جائے گی، تاکہ ان لوگوں کو سزائیں دی جا سکے۔ جنوبی سوڈان کے لیے حقائق کی تحقیق کرنے والے اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں انفرادی اور اجتماعی جنسی زیادتی کے ایسے واقعات کی تفصیلات بتائی ہیں جس میں سرکاری اور اپوزیشن فورسز دونوں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں جنسی غلام، اغوا، زبردستی کی شادی اور حمل اور سیکشول آرگنز کو مسخ کرنا جیسے واقعات بتائے گئے ہیں۔ اس کمیشن کی سربراہ یاسمین سوکا کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں شامل جنسی زیادتی سے متعلق 25% واقعات کا تعلق کم عمر بچوں سے ہے، جن میں بعض کی عمریں 7 برس سے بھی کم ہے۔
These are not random incidents of sexual violence, but a systematic, widespread pattern and characteristic of the conflict in South Sudan.
جنسی زیادتی کے یہ واقعات تسلسل اور ایک منظم اور وسیع پیمانے پر ہو رہے ہیں، اور یہ جنوبی سوڈان میں جاری تنازع کا ایک حصہ ہے، جہاں انفرادی اور اجتماعی جنسی زیادتی کو خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ایک جنگی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یاسمین سوکا مزید کہتی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں، لڑکا لڑکی، بوڑھا جوان، یہاں تک کہ معذور فرد بھی محفوظ نہیں۔ رپورٹ کے مطابق جبری گمشودگیوں اور جسمانی تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کو انتہائی خراب حالات میں رکھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھوک کی وجہ سے جیل کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ کمیشن نے جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور باغی رہنما ریک پچار سے ان ہولناک جرائم میں ملوث افراد کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساؤتھ سوڈان کے وزیر انصاف پولینو ونا ویلا نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں امن معاہدہ طے ہونے کے بعد ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور لڑائی کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں بیان کیے گئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کی شدت کو رد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے 125 نہیں بلکہ 16 واقعات پیش آئے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
الجزائر کے عوام طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ کے اس اعلان پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ پانچویں مدت کے لیے صدر کا انتخاب نہیں لڑیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
صدر عبدالعزیز کے پانچویں مدت کے لیے صدارتی انتخاب لڑنے کو الجزائر کے عوام نے چیلنج کیا تھا اور اس پر غیر معمولی احتجاج ہوا تھا۔ عوام نے ان کی اہلیت اور صحت پر سوالات اٹھائے تھے۔ تاہم ان کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ وہ پانچویں مدت کے لیے صدارت کے امیدوار نہیں ہوں گے، پیر کی رات دیر گئے تک الجزائر کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جشن منانے والوں میں شامل ایک شہری کا کہنا تھا، یہ پہلا قدم ہے جس میں الجزائر کے عوام نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے الجزائر کے صدر عبدالعزیز کو ہٹا دیا ہے، لیکن اب پورے نظام کا مسئلہ ہے جس کو اب تبدیل ہونا ہوگا۔ ایک دوسرے شہری کا کہنا تھا، الجزائر کی ہر جماعت کے لیے یہ ایک خوشی کا دن ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ مشرق سے ہو یا مغرب سے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں دھوپ کی ایک سنہری کرن کی مانند ہے۔ صدر عبدالعزیز نے پیر کے روز اپنے وزیر اعظم احمد و یحییٰ کا استعفیٰ قبول کیا تھا اور پھر اپنے وزیر داخلہ نور الدین بدوئی کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کر کے انہیں نئی حکومت تشکیل دینے کا اختیار دیا تھا۔ 82 سالہ عبدالعزیز 2 ہفتے جنیوا میں بقول ان کے دفتر کے معمول کے طبی معائنے کے بعد اتوار کے روز واپس الجزائر پہنچے تھے۔ الجزائر کے سرکاری خبر رسائی ادارے APS کا کہنا تھا کہ بیمار رہنما نے نئے صدارتی انتخابات منعقد کرانے کا بھی وعدہ کیا ہے، جو کہ پہلے 18 اپریل کو منعقد ہونا تھے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے خصوصی تفتیش کار یانگ لی نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ میانمار میں بحیثیت ایک اقلیت رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش نقل مکانی کر جانے والوں کا مستقبل بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
بنگلہ دیش کے کاکسز بازار میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جو 2013 میں میانمار میں جاری ظلم و جبر اور پرتشدد کارروائیوں سے بچ کر بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی تفتیش کار یانگ لی کا کہنا ہے کہ ان روہنگیا مسلمانوں کے لیے نہ صرف بنگلہ دیش میں زندگی تنگ ہو رہی ہے بلکہ اپنے ملک میانمار کی ریاست راخائن میں واپس لوٹنے کے لیے بھی حالات سازگار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ میانمار اور بنگلہ دیش میں خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے والے روہنگیا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں شدید تشویش کا شکار ہیں۔ میں دنیا بھر میں روہنگیا افراد کی بگڑتی صورتحال پر خوف زدہ ہوں۔ کچھ کو حالیہ دنوں میں بھارت اور سعودی عرب سے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے انڈونیشیا میں بذریعہ کشتی ان کی آمد بہت تشویشناک تھی، جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان کے حالات زندگی انہیں اس موڑ پر لے آئے ہیں کہ وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اتنا پرخطر سفر کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ وہ حوالہ دے رہی ہیں 2015 کا، جب خلیج بنگال سے ہزاروں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان خستہ حال کشتیوں میں انجانی منزل کی طرف چل پڑے تھے، جن میں سے کئی سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہو گئے۔ یانگ لی بنگلہ دیشی حکام کی جانب سے 23,000 روہنگیا افراد کو کاکسز بازار سے دور خلیج بنگال کے ایک ایسے جزیرے پر منتقل کرنے کے مجوزہ منصوبے پر بھی تشویش کا شکار ہیں، جو ان کے مطابق رہائش کے قابل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی تفتیش کار یانگ لی نے میانمار کے موجودہ اور سابقہ اعلی فوجی حکام پر بھی الزام لگایا کہ وہ ملک کے قدرتی ذخائر اور جنگلات کو عالمی مارکیٹ میں بیچ کر کثیر منافع کمانے میں لگے ہیں۔ یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ قدرتی ذخائر سے حاصل کردہ زر مبادلہ سے عوام کی بجائے فوج کو مستفید کرنا ایک طرح سے سویلین حکومت، جمہوری اقدار، امن، پائیدار ترقی اور حقوق کی پامالی ہے۔ دوسری جانب جنیوا میں میانمار کے سفیر کیاموتن نے یانگیلی کی اس تفتیشی رپورٹ کو جانب دارانہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اسے مرتب کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کی پاسداری نہیں کی اور اسی بنا پر میانمار ان سے اپنا تعاون ختم کر دے گا۔ کیاموتن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک میانمار معاشی اور انسانی حقوق کی اصلاحات پر گامزن ہے اور بہت جلد روہنگیا افراد کی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، لیکن اس رپورٹ میں پیش کردہ خدشات کے برعکس ایک بہت محفوظ اور باوقار انداز سے۔ لیسا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔